بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرا خیال تھا کہ ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں پہلے بات کر لی ہے، لیکن پھر کسی نے یاد دلایا کہ نہیں، وہ جو بات ہوئی تھی وہ تو تفسیر میں ہوئی تھی، اور تفسیر میں سب لوگ چونکہ شامل نہیں ہوتے، تو پھر خیال یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ایک اور مرتبہ بات کر لیتے ہیں اسی سلسلے میں، چونکہ یہ اخیر کی راتیں چل رہی ہیں، تو جنہوں نے پہلے سن لیا ہے ان کے لیے بھی پھر یاد دہانی، خود میرے لیے ایک یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کا تذکرہ کرنے ہی کی برکت سے اس کی مقبول عبادت بھی نصیب فرما دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، مکہ کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص موقع پر، جس کو تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، تسلی دلائی تھی، اور ان تسلی دلانے میں جو مختلف باتیں فرمائی تھیں ان میں ایک بات یہ تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ کو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اِنَّ رَبَّكَ وَدَّعَكَ وَقَلَاكَ، آپ اس کا بالکل فکر نہ کریں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، تب تو میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک کہ میرے امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہو. تو اور بھی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جہاں امید کا ذکر ملتا ہے. مشہور ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ والی آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے. کیا آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، اور گناہ بھی عام گناہ نہیں بلکہ اسرفوا علی انفسہم، زیادتی کر رکھی ہے اپنے آپ پر، یعنی کثرت سے گناہ کیے ہیں، تو ان کو تسلی دی گئی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کس محبت کے انداز سے خطاب فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی، یعنی اللہ کے بندو بھی نہیں، میری طرف نسبت کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، حالانکہ حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے، گویا کہ آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے بندو. کن کو اللہ تعالیٰ میرے بندے فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے گناہ کیے ہیں. یہ نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو نہیں کہا جا رہا، نماز پڑھنے والوں کو اور عبادتوں کا اہتمام کرنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ الذین اسرفوا علی انفسہم. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کو یہ فرما رہے ہیں کہ عبادی، میرے بندو، اور پھر آگے فرماتے ہیں وہ میرے بندو جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں. اسرفوا، اسراف کے معنی زیادتی کرنا، اپنے آپ پر اتنی زیادتیاں کر رکھی ہیں، گناہ جمع کر رکھے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قرآن کریم میں ایک دوسری آیت ہے جو زیادہ امید افزا ہے، سب سے زیادہ امید افزا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، چونکہ وہاں پر عَلَى ظُلْمِهِمْ کا لفظ آتا ہے. اسرفو تو چلو ماضی کا صیغہ ہے کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں اب تک، اس آیت میں یہ ہے کہ ان رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو بخشتا رہتا ہے، مغفرت کرتا رہتا ہے ان کے گناہوں کے باوجود، یعنی فی الحال بھی وہ گناہوں میں منہمک ہے، پھر بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب بنے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت جو ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس میں تو ظاہر ہے سب کچھ آ گیا. یہ تو مکہ کا دور ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا فرمایا دنیا میں، آخرت کے انعامات تو اپنی جگہ وہ تو جب ملیں گے اور جب ملے ہیں، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انعامات عطا فرمائے، جو کچھ ظاہر ہے سورہ انا اعطیناک الکوثر وغیرہ میں بھی اس کا کچھ ذکر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی سے متعلق یہ قدر کا تذکرہ، لیلۃ القدر کا تذکرہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ گزشتہ امت کے بعض افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اتنے اتنے برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے افراد گزرے ہیں جو ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہے وغیرہ، اس طرح کی بعض چیزوں کا جب تذکرہ آیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر ذرا رنج ہوا کہ وہ حضرات تو اتنی بڑی زندگی کا اتنا بڑا حصہ عبادتوں میں گزار لیتے تھے کہ ان کی عمریں ہی لمبی ہوتی تھیں، تو ان کے لیے 80 سال تک عبادت میں رہنا، اس کے بعد ان کو زندگی کا اچھا خاصا وقت ملتا تھا کہ باقی مشاغل میں بھی لگ سکیں، لیکن میری امت کی عمریں ہی تقریباً 60 کے قریب ہوں گی، اعمار امتی، میری امت کی عمریں تو 60-80 اس کے قریب قریب، اور 80 سے تجاوز کرنے والے کم افراد ہوتے ہیں، 100 پر پہنچنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ یا اللہ، میری امت کی جب عمریں ہی اتنی کم ہیں تو پھر گزشتہ امتوں سے تو میری امت پیچھے ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ اگر ایک شخص ظاہر ہے کہ 1000 سال تک کماتا ہے، 500 سال تک کماتا ہے، 200 سال تک کماتا ہے، جس کی جیسی عمریں ہوں، اور ایک شخص صرف 60 سال کماتا ہے، تو اس کو وقت ہی اتنا کم ملا تو جمع کر کے بھی کتنا کرے گا، جتنی بھی ہوں گی چلو 60 سال تک عبادت میں لگا رہا تب بھی 60 سال ہی کی عبادتیں جمع کیں اس نے، اور گزشتہ امت کے افراد کی عمریں جب زیادہ تھیں، چاہے عمریں کم ہوتے 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 کم ہوئی ہیں، لیکن بہرحال جب پہلے زیادہ تھیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے عبادتوں میں گزارا، تو وہ ان امتوں کے افراد درجات میں، آخرت کے درجات لینے میں تو میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ وعدہ فرمایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کی عمروں کو زیادہ کر دیا جائے؟ وہ کوئی امت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، کوئی خیر کی چیز نہیں ہوگی کہ زیادہ عرصہ دنیا میں رہیں، پتہ نہیں دنیا میں زیادہ رہ کر زیادہ گناہوں کو جمع کریں گے، زیادہ نیکیاں جمع کریں گے، میں اس سے بہت بہتر چیز عطا کر دیتا ہوں، وہ کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پہلے تو بتایا کہ اس قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص رات ہے جو اللہ نے منتخب فرمائی تھی جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یعنی نزول سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس رات کو اس کے لیے منتخب فرمایا، ظاہر ہے وہ کوئی خاص رات ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخاطب ہیں تو اے پیغمبر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیسی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو سورۃ القدر ہے اور ایک ہے سورۃ الدخان، جہاں پر اسی رات کا ذکر ملتا ہے جمہور مفسرین کے رائے کے مطابق، اور راجح قول بھی وہی ہے کہ وہاں پر سورۃ الدخان میں اس کو کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے بہت ایسی رات میں جو بڑی بابرکت رات ہے، اور سورہ قدر تو مستقل سورت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو بہرحال اس رات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بابرکت رات قرار دیا ہے، لیکن اس کو بابرکت قرار دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی فرما دیا۔ مخفی فرمانے کی بھی بڑی مصلحتیں اور حکمتیں، ظاہر ہے اصل حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جس کو بعضوں نے 10 اس سے زائد بھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال بڑی بڑی حکمتوں میں یہ ہے کہ بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی رات میں کسی وجہ سے عبادتیں فوت ہو جاتی ہیں، تو اگر کسی کو، یعنی اگر متعین ہوتا کہ فلانی رات ہے اور اس رات میں کسی وجہ سے کوئی مجبوری پیش آ گئی اور انسان عبادت میں نہیں لگ سکا، کسی کی آنکھ لگ گئی اور سو گیا، یا مثلا کسی کے گناہ کی عادت ہے اور وہ گناہ نہ چھوڑ سکا اور اس کو پتہ ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جس طرح فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع تھا تو ظاہر ہے پتہ ہونے کے باوجود، علم کے باوجود ناقدری کرنا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کا بھی تو اندیشہ تھا۔ بہرحال مختلف مصالح کی وجہ سے، اور اس میں ایک بڑی مصلحت جو ہم خود اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہ رہے تھے کہ یہ امت آگے بڑھے، ترقی کرے، تو ترقی کرنے کے لیے یہی تھا کہ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی تو بس اسی رات میں عبادت کرتے۔ اب ہوتا ہے کہ اچھا رمضان کی راتیں عبادت میں گزار لیتے ہیں، رمضان سے زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں اخیر عشرے کا، اس میں بھی اخیر عشرے میں زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں یہ اس کی طاق راتوں کا، اور اس میں بھی طاق راتوں میں بھی زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں 27ویں رات کا، اور یہ بالکل درست ہے، اور یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی ترتیب کچھ اسی طرح بیان کی جاتی ہے۔ مخفی تو رکھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب سے زیادہ احتمال ہے کہ 27ویں میں ہوگی، اور اکثر 27ویں کو ہی ہوا کرتی ہے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن 27 ہی میں متعین نہیں ہے، بلکہ یہ رات کبھی اور طاق راتوں میں آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم احادیث دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف طاق راتوں میں ہو سکتی تھی اور ہوتی تھی، جس کا ذکر روایات میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اخیر عشرے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ تو فقیہ تھے، وہ جانتے تھے ہمارے احوال کو، ہماری سستیوں کو، تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو سال بھر رات میں قیام کا اہتمام کر لے، روزانہ رات کو تہجد اور نماز کا اہتمام کر لے، تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ یعنی ظاہر ہے سال میں ایک رات تو ہے ہی، اس سے نکل کر کہاں جائے گی، تو سال میں ایک رات ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ بس ہم رمضان میں عبادت کریں گے باقی رمضان چھٹی، وہ کہتے ہیں پورا سال، اور کوئی بہت یعنی ظاہر ہے پورا سال، ان کی بات درست ہے چونکہ وہ صحابی ہیں، فقی ہیں، محدث ہیں، بڑے دور اندیش ہیں، ان کے دوسرے مسائل بھی دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی دور اندیشی سے وہ احکام بیان کیا کرتے تھے، اور بات صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر میں بالکل بے توجہ ہی کرتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ لیلۃ القدر کا بھی وہ اہتمام نہیں کر سکتا، یعنی وہ لیلۃ القدر کی عبادت میں اس کو یعنی جو دوسرے جو سال بھر عبادت کرتے رہے تھے وہ لیلۃ القدر کو جس طرح وصول کر سکتے ہیں، اس لیے کہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، اخلاص من جانب اللہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی سال بھر راتوں کی قدر کرے، قدر کرنے سے مراد ظاہر ہے سال بھر اگر کرے گا تو وہ تو نہیں کرے گا جو 27 میں کرے گا یا طاق راتوں میں کرے گا، لیکن روزانہ رات کو عشاء اور فجر جماعت سے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں تو رات میں قیام کا ثواب مل جاتا ہے، رات کو اوابین کا اہتمام کر لیں، رات میں کچھ نہ کچھ تہجد کا، چاہے سونے سے پہلے ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تہجد کا، صلاۃ اللیل کا اہتمام کر لیں، جس کو تہجد کسی معنی میں کہا جائے، اور اس کی پہلے تفصیل آ چکی تھی کہ تہجد کیا ہے، کس وقت ہوتی ہے، اس کے مختلف درجات ہیں، کم از کم رات میں کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں، اور رات کو فضولیات سے ہم بچا لیں۔ رات یہ ایسا وقت ہے جو فضولیات کے لیے ایک اگر دیکھا جائے تو عبادت کے لیے بھی بہترین وقت ہے، فضولیات کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہترین وقت ہے، کہ رات کو کوئی پابندی نہیں، عشاء کے بعد سے وقت خالی ہے تو خالی ہے، چلو سونے کے لیے ایک گھنٹہ دیر سے سو جائیں گے، فضولیات میں لگ گئے کسی، یعنی اب اس میں فضولیات میں ناجائز چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جائز بھی آ جاتی ہیں، اسی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلہا، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد بات کرنے کو، دنیاوی باتوں کے باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، والحدیث بعدہا، کہ اس کے بعد باتیں نہ ہو، اس لیے کہ اس کے بعد اگر باتیں ہوئیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اس لیے کہ اچھا ٹھیک ہے عشاء کے بعد تو لمبا وقت ہے، تو رات کا وقت یہ ہے کہ انسان جلدی سوئے، صحت کے لیے بھی مفید ہے، دینی اعتبار سے مفید ہے کہ جلدی سوئے گا، جلدی اٹھے گا، رات کا آخری حصہ جو ہے وہ برکتوں والا وقت ہے، اس وقت انسان تسلی سے اٹھ سکے گا، عبادت کر سکے گا، تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم صرف ان راتوں کا اہتمام کریں بلکہ سال بھر رات میں نماز پڑھنے کا، عبادت کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ القدر کی عبادت اور مقبول عبادت بھی انشاءاللہ نصیب فرما دیں گے، اور اس رات کو وصول کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے، توفیق من جانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات تھی اور بات درست تھی، باقی ہم جانتے ہیں کہ ویسے فضائل رمضان اگر کسی کے یہاں تعلیم میں نہ ہوئی ہو تو گھروں میں اس کی تعلیم کا اہتمام اب بھی کر لیں تو اس کی کچھ یاد دہانی ہو جائے گی۔ فضائل رمضان شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کے اخیر میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ اخیری عشرہ بہت محتمل شان ہے، اور اس میں طاق راتیں اور زیادہ، اور اس میں بھی 27ویں رات آئے تو اور زیادہ، لیکن 27 کے بعد پھر بسا اوقات لوگ اتنا 27 کی رات میں اپنے اس دماغ پر بوجھ ڈالتے ہیں کہ اچھا آج یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اصل یہ ہے کہ وقت کا اہتمام کرنا ہے، وقت ضائع کرنے سے بچانا ہے، اور جو روزانہ رات کر رہے ہیں وہی کہ پڑھنے کا اور عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے. تو اس رات میں بس ایک سوچ ہوتی ہے کہ آج رات تو بس لیلۃ القدر ہوگی ہی، اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو یعنی پتہ نہیں، یعنی عمل کے لحاظ سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے یعنی اسلاف جس طرح کیا کرتے تھے اس سے کسی درجے میں آگے بڑھیں، لیکن بس وہ ایک ذہنی بات ہوتی ہے کہ سوچ کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہم تھکا دیتے ہیں. اس کے بعد 28ویں رات میں اچھا آپ سو گئے، اچھا کل تو ہم نے بہت عبادت کر لی تھی تو آج سو جاتے ہیں، اور گویا کہ اب لیلۃ القدر چلی گئی، گویا رمضان ختم ہو گیا. اور خاص طور پہ اس سال تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن خاص طور پہ جہاں مساجد میں 27ویں کو ختم ہو جاتا ہے قرآن، تو ختم قرآن کے بعد تو جیسے رمضان ختم ہو گیا. اسی وجہ سے تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ہمیں 27 کو نہیں 29 کو ختم کرنا چاہیے. وہ بھی اگر ہمیں کسی سال پتہ چل جاتا کہ 30 روزے ہونے والے ہیں تو 30 کو ختم کرنا بہتر ہے. جب تک قرآن چلتا رہتا ہے لوگ عبادتوں سے جڑا رہتے ہیں. قرآن ختم ہو گیا، اچھا اب چھٹی ہو گئی، الحمد للہ والی مختصر تراویح پڑھ لی، اور اس کے بعد اب چلو یعنی ایک تو ایک بڑا یعنی جو بڑی فضیلت کی چیز تھی وہی ختم ہو گئی کہ ہم رات میں جو تراویح میں قرآن سن رہے تھے، ایک ایک حرف پہ جو اتنی عظیم نیکیاں مل رہی تھیں وہ سلسلہ رک گیا. بہرحال پھر یہ کہ اچھا ایک ذہنی طور پر اچھا اب تو چھٹی ہو گئی ہے. اور خاص طور پر پھر 30 رمضان جو کہ زیادہ امید لگ رہی ہے کہ اس سال اکثر لوگوں کے رمضان کے 30 دن ہوں گے، تو 30ویں رات وہ تو پھر جیسے چھٹی ہی کی رات ہے، اصل تو عید ہونی چاہیے تھی، تو 30ویں رات وہ تو ایکسٹرا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ یا طاق راتیں یا اخیری، یا اخیری رات، تو اخیری 30ویں رات جو ہے اس میں بھی بڑا احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہو. اور پھر اس کے بعد عید کی جو رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، وہ انعام کی رات، وہ بھی بڑی محتم بشان ہے، اور اس میں بھی عبادتوں کا اہتمام کرنا، یہ خاص طور پر احادیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، اور ہمارے اسلاف کے عمل میں بھی اور ان کے اقوال میں بھی اس کی بڑی تاکید ملتی ہے. بہرحال یہ لیلۃ القدر کی کچھ یاد دہانی کرانی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدر فرمایا، یہ نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کوئی اہم چیز ہے. ایک طرف لیلۃ المبارکہ فرمایا، بابرکت رات، اور ایک طرف لیلۃ القدر فرمایا اور پوری سورت نازل فرمائی، جن حالات میں اس کا نزول ہوا، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. قدر کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں اور تینوں معنی یہاں پر بالکل درست بیٹھتے ہیں. قدر کے ایک معنی تقدیر کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آئندہ سال تک ہونے والے جو احکام ہیں، جو تقدیریں ہیں کہ اس شخص کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ تمام چیزیں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. گویا ایک سال تک کی تقدیریں لکھی ہوئی فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. یہ قدر کے ایک معنی جو بیان کیے جاتے ہیں تقدیر کے معنی میں. دوسرے معنی قدر کے آتے ہیں عظمت، جیسے ہم بھی کہتے ہیں قدر کرنی چاہیے اس کی، یعنی یہ قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر کر لو، یہ بڑی محتم بشان رات ہے. اور تیسرے معنی اس کے آتے ہیں قدر کے معنی تنگی کے. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فظن اللن نقدر علیہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں. تو قدر کے معنی تنگی کے، اسی کو کہتے ہیں کہ فرشتے اتنی کثرت سے ان کا نزول ہوتا ہے کہ دنیا میں جگہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. آسمان کے فرشتوں کو جو مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جاؤ آج تو تمہیں یہ کام کرنا ہے، کہ نیچے جاؤ تم ہی یہ تو تھے، یا تمہارے ہی بعض افراد تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آج جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم تو اس رات عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جا کر دیکھو، تم کہہ رہے تھے کہ یہ خون ریزی کریں گے اور وہ کر رہے ہیں، اور انسان ہمارے ہی لوگ کر رہے ہیں خون ریزی. لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ عبادتیں دکھانے کے لیے کہ تم نے کہا تھا کہ یہ کریں گے، دیکھو یہ تو عبادت کر رہے ہیں، میرے نیک بندے بھی تو ہیں، اسی کے لیے تو میں نے دنیا بنائی تھی اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا تھا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے دنیا میں آ کر انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یا عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس رات میں اگر کسی کو یہ رات مل گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من الف شہر. اسی وجہ سے آج کل کی راتوں میں یہ خاص طور پہ اگر انسان اہتمام کر لے، مختلف اعمال جمع کر لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا عمل کروں، تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفوون تحب العفو فعفو عنی، اللہم انک عفوون تحب العفو فعفو عنی، اے اللہ تو تو بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، فعفو عنی۔ یہ ایک دعا ہے جو اہم دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے، گویا کہ استغفار کے قائم مقام ہے۔ جو لوگ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے خاص تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ استغفار کے قائم مقام ہیں، تو وہ تسبیح ان کی اس کے بدلے میں بھی کی جا سکتی ہے، جو لوگ معمولات کے اس لحاظ سے اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے یہ رات کہ اس میں استغفار کا بھی اہتمام ہو، اس دعا کا اہتمام ہو، درود شریف بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لی جائے، اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ چاہے تھوڑی مقدار میں صدقہ دے دیا جائے۔ اگر $1 بھی ہم اس روزانہ رات میں صدقہ میں دے دیں، اور یہ لیلۃ القدر، ظاہر ہے ان راتوں میں سے کسی رات میں اگر لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، تو لیلۃ القدر اگر وہ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 سال تک روزانہ ہر رات میں ہم $1 صدقہ دیتے رہے، بہت بڑی مقدار ہے۔ تمہیں مثال دے رہا ہوں، $1 جو جتنا دے دے، 50 دے دے، 100 دے دے، جو جمع ہوگا وہ جمع ہوگا، وہ خیر ہی ہوگا۔ تو بہرحال ان راتوں میں روزانہ، ایک انسان ایک رات میں زیادہ دے دیا، روزانہ دے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی، تو رات میں کچھ نہ کچھ مقدار صدقے میں یا کسی کار خیر میں انسان صرف کر دے، یہ بھی اس کا بھی اہتمام کر لے، کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کر لے، تو مختلف اعمال کو جمع کر لے کہ جو بھی ایک بھی قبول ہو جائے گا اور وہ لیلۃ القدر میں آ گیا، تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی سعادت ہو جائے گی۔ اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور دعا کا اور کچھ نہ کچھ عبادتوں کا اہتمام، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں ٹھہرنے اور اعتکاف کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، تو اس کی قدر بھی کر لیں، اور مزید آئندہ کے لیے توفیق کی دعا اور خیر کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرمائے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اوقات کی قدر کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی جو قدر ہمیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔